أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الفصل الثاني في صفاته الثبوتية وهي ثمانية. بس ہماری وارد شروع ہوئی تھی صفات خداوند متعال میں، بعض مقدماتی بحثوں کی طرف اشارہ ہوا تھا، کچھ اور مطالب کا اضافہ کر کے اصل مطلب میں وارد ہوتے ہیں. وہ یہ کہ خداوند متعال کی توصیف کے بارے میں ہے. بعض مطالب میں نے عرض کر دیے تھے، آج ایک نئے بیان کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں. وہ یہ کہ آیا خداوند متعال کی توصیف میں عقل انسان قادر ہے یا نہیں. پچھلے درس میں آپ کو عرض کیا تھا، مثلا آیا خداوند متعال کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں حاصل کر سکتے، تو بعض مطالب عرض کیے تھے. انہی مطالب کو ایک نئی بیان کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ایک سوال یوں بھی ہم کر سکتے ہیں کہ آیا عقل انسان قادر ہے کہ خدا کا وصف بیان کر سکے. اس کے جواب میں مختلف نظریے سامنے آئے گے جو پچھلے درس میں عرض کیے تھے. پہلا نظریہ یہ تھا کہ خدا کی توصیف نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ اگر توصیف بیان کریں گے تو تشبیہ میں پڑ جائیں گے. کیونکہ ہم نے جب بھی خدا کو عالم کہنا ہے تو علم ہم نے کہاں سے سمجھا ہے؟ انسان سے. یعنی انسانوں کے اندر علم دیکھا ہے، تو اب اسی معنی کو ہم نسبت دینا شروع ہو جائیں گے کس کے؟ وہ خدا کو. اور قرآن میں خدا بند مطالع فرماتا ہے لیسا کمثل ہی شے، خدا کی کوئی مثل نہیں ہے. تو لہذا اگر توصیف بیان کی جائے تو تشبیہ لازم آئے گی، اور تشبیہ جو ہے وہ قرآن میں ممنوع ہے اور عقلاً بھی محال ہے. دوسرا نظریہ یہ سامنے آیا کہ توصیف ہم بیان کر سکتے ہیں خدا کی، لیکن جو صفات ہم بیان کریں گے خدا کی، اس کے معانی کو ہم سلب کی طرف پلٹائیں گے. عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑی تعداد متکلمین شیعہ کی اسی طرف تمایل رکھتی ہے. نظریہ شیخ صدوق علیہ رحمہ سے لے کر یعنی شیخ مظفر رحمت اللہ تک، اور شاید آج بھی معاصرین میں کچھ ایسے بزرگان موجود ہوں جو کہتے ہوں کہ صفات خداوند کو ہم صفات سلبیہ کی طرف پلٹائیں گے. یعنی خدا کو جب ہم کہتے ہیں خدا عالم ہے، اگر سوال یہ کیا جائے عالم ہے سے کیا مراد ہے آپ کی خدا کے بارے میں، تو کہتے ہیں کہ جاہل نہیں. ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ خدا جاہل نہیں ہے، لیکن خدا عالم ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ بات ہم نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ خدا کی توصیف اس باتی صورت میں عقل قادر نہیں ہے کہ بیان کر سکے. تیسرا نظریہ جو سامنے آیا، اس کے اندر بھی اکثر سے بھی زیادہ یعنی قریب بے اتفاق متکلمین شاید اس کے اندر موجود ہوں، وہ یہ ہے کہ عقل انسان قادر ہے کمال کو تشخیص دینے میں، نقص کیا ہے اس کو جاننے میں قادر ہے. عقل میں یہ قدرت ہے کہ وہ کمال کو بھی سمجھ جائے اور نقص کیا ہے اس کو بھی سمجھ جائے. لیکن مصداق میں غلطی کر سکتی ہے. ممکن ہے کہ عقل یہ تشخیص دے کہ مثلا الف کمال ہے، لیکن وہ خدا کے لیے کمال نہ ہو. ہوتا ہے مطلب عقل انسان نے یہ تو کہہ دیا کہ فلانی صفت کمال ہے، لیکن خدا کی نسبت کمال ہے یا نہیں ہے اس میں خطا کر سکتی ہے. بعض اوقات صفات انسان جو ہے دیکھتا ہے اپنے اندر بھی اس قسم کی چیزوں کو اگر تصور کرنا چاہیں وہ یہی ہے، مثلا بعض چیزیں عوام الناس اگر انجام دے دے تو وہ ان کے لیے کمال کا سبب بنتی ہیں، لیکن وہی چیز ایک عالی معرفت رکھنے والا انسان ہو اگر انجام دے تو اس سے توقع نہیں رکھی جاتی. مثلا ایک انسان دیہاتی قسم کا انسان، جاہل قسم کا انسان ہے، وہ نماز جب پڑھتا ہے وہ جس حالت میں نماز پڑھ رہا ہے وہ کمال ہے اس کے لیے، کیونکہ اس کو بتایا ہی اتنا گیا ہے، اس کی سمجھ ہی اتنی ہے، اس سے زیادہ وہ فہم ہی نہیں رکھتا. لیکن اگر کوئی عالم انسان اسی انداز میں اگر نماز پڑھنا چاہے تو مذمت کی جاتی ہے کہ کم از کم تم سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ اس قسم کی مثلا نماز کو انجام دیں، اس کو نہیں کچھ کہیں گے لیکن عالم اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. لہذا کمال کیا ہے، نقص کیا ہے، اس کو فہم کر سکتی ہے عقل، لیکن خدا کے مورد میں کون سی چیز کمال ہے کون سی چیز نقص ہے اس میں خطا کر سکتی ہے. لہذا قائل ہوئے بزرگان دین کہ ہم خدا کے بارے میں اسی صفت کو بیان کریں گے کہ جو قرآن سنت میں آئی ہوگی، اس کے علاوہ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، ہم نہیں بیان کر سکتے. اس نظریے کا نام ہے توقیفیت الاسماء. سنا ہوگا آپ نے نام کہ اسماء الہی توقیفی ہیں، یعنی آپ نے اگر خدا کا کوئی وصف بیان کرنا ہے، اگر کوئی خدا کو پکارنا ہے آپ نے، تو اسی نام کے ذریعے ہی آپ پکار سکتے ہیں کہ جو نام قرآن و سنت کے اندر آئے ہوں، اس سے ہٹ کر آپ نام استعمال نہیں کر سکتے، اور شرم حرام بھی قرار دیا فقہا نے. اس کے پیچھے مبنا کیا ہے؟ یہی مبنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی عقل محدود، عقل بشری نے یہ تشخیص دی ہے کہ یہ کمال ہے انسان کے لیے، لیکن خدا کے لیے کمال ہے کمال نہیں ہے اس کو تو تشخیص نہیں دے سکتی عقل. لہذا محتاج ہیں قرآن و سنت کے، جو کہے گا قرآن و سنت کی یہ والی صفت خدا کے لیے ثابت ہے ہم وہ ثابت کریں گے، اگر نہیں کرے گا خدا قرآن میں کوئی ایسی مثلا واجب الوجود قرآن نہ سنت دونوں میں نہیں آیا، تو آیا ہم خدا کو واجب الوجود کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اس مبنے کے تحت نہیں ہے جائز کہنا. علت العلل، قرآن و سنت دونوں میں نہیں آیا، آیا خدا کو علت العلل کہہ سکتے ہیں؟ اس مبنے کے تحت نہیں کہہ سکتے. ہے بس توصیف الہی کے اندر یہ ایک چند مبانی سامنے آئے. ایک اور جو مبنا جس کے فیلسوفان قائل ہیں اور متکلمین بھی جو تقریباً فلسفے سے آشنا ہیں وہ قائل ہیں اس بات کے، متکلمین یعنی بزرگان تشیع، وہ قائل ہیں کہ نہ عقل، عقل انسان قادر ہے اس بات پر کہ تشخیص دے سکے کہ یہ کمال ہے اور فلانی صفت کیا ہے، نقص ہے. مفہومی اعتبار سے عقل صحیح تشخیص دیتی ہے، لیکن فرق کہاں پر ہے؟ فرق ہے مصادیق میں. مصادیق میں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، یعنی مصداق علم خدا کے اندر کچھ اور ہے اور ہمارے اندر کچھ اور ہے، لیکن مفہوم علم، علم کسے کہتے ہیں؟ آپ کو کہا جائے کہ آپ عالم ہیں گلاس کے، کیا مطلب اس کا؟ یعنی یہ آپ کے لیے منکشف ہے، آپ کے لیے واضح اور روشن ہے، یہی نہیں عالم کا معنی؟ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ خداوند متعال عالم ہے، اگر یہی معنی خدا کے اندر کریں تو کوئی مشکل پیش آتی ہے. ہم کہتے ہیں خدا عالم ہے کائنات کے بارے میں، یعنی کیا مراد؟ مراد یہ کہ خدا کے لیے تمام کائنات واضح اور روشن اور منکشف ہے، مفہوم میں کوئی مشکل نہیں ہے. عقل مفہومی اعتبار سے نسبت دے سکتی ہے کہ یہ خدا بھی عالم ہے اسی معنی کے اندر، لیکن میرے اور خدا کے درمیان فرق کیا ہے؟ مصداق میں ہے. مصداق میں کیا؟ مثلا مثال دیتا ہوں آپ کو، ان الانسان عالم بھی کہا جاتا ہے اور اللہ عالم بھی کہا جاتا ہے، مفہومی اعتبار سے ایک ہی معنی کے اندر ہیں. عالم کا نام سن کر، عالم کا لفظ سن کر جو معنی ذہن میں آتا ہے وہی اسی معنی میں خدا بھی عالم ہے، لیکن فرق مصداق میں ہے. مصداق میں انسان کا علم محدود ہے اور خدا کا علم لا محدود ہے. انسان کا علم زائد بر ذات ہے، خدا کا علم عین ذات ہے. انسان کا علم ممکن الوجود ہے اور خدا کا علم واجب الوجود ہے. یہ مصداقی فرق ہے. متکلمین کے جنہوں نے یہ پہلے تین والے مبانی جو موجود ہیں، انہوں نے ان کو یہ تفکیک کرنا نہیں آئی مفہوم اور مصداق کے درمیان. جنہوں نے یہ کہا کہ ہم خدا کی تشبیہ، ہم خدا کی صفت بیان نہیں کر سکتے چونکہ تشبیہ لازم آتی ہے، تو تشبیہ کب لازم آتی ہے؟ آیا مفہومی ایک معنی ہو تب تشبیہ لازم آتی ہے، یا مصداق میں ایک جیسے ہو تب تشبیہ لازم آتی ہے؟ مصداق میں. اگر علم مصداق میں ایک جیسا ہو انسان اور خدا کا، تب تشبیہ لازم آئے گی، لیکن مفہومی اعتبار سے اگر ایک ہی معنی رکھتے ہوں تشبیہ لازم نہیں آتی. لیس کمثلہ شے، یہ نفی مثلیت مصداق میں ہو رہی ہے نہ کہ مفہوم میں. بات واضح ہے؟ بس اگر کوئی متکلم، کوئی بزرگوار شخصیت یہ استدلال کرتی ہے کہ اللہ عالم میں علم کا کیا معنی ہے ہمیں نہیں پتا، اور اگر ہم علم کا معنی کرتے ہیں تو تشبیہ لازم آئے گی، اور خدا لیسا کا مثل ہی شے کہہ رہا ہے، تو ہم ان بزرگوار کو یہ جواب دیں گے کہ لیسا کا مثل ہی شے مصداق کے ساتھ مرتبط ہے. اگر ہم انسان والا علم مصداق میں خدا کے لیے ثابت کر دیں تب تشبیہ لازم آتی ہے، کیونکہ انسان کا علم محدود ہے، ممکن الوجود ہے. اگر یہی نسبت ہم خدا کی طرف دے دیں تشبیہ لازم آئے گی، لیکن مفہومی اعتبار سے کوئی مشکل نہیں ہے. علم یعنی انکشاف، چاہے وہ انسان کے لیے ہو یا خدا کے لیے ہو. پس صحیح نظریہ کیا ہے؟ صحیح نظریہ یہ ہے کہ عقل انسان قادر ہے توصیف خداوند پر، کمال و نقص کی تشخیص دے سکتی ہے، اگرچہ محتاج ہے پھر بھی قرآن و سنت کی. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میرا ارادہ نہیں تھا کہ اتنی تفصیل سے وارد ہوں، لیکن بحث جو ہے وہ تھوڑی توضیح طلب ہے، میں نے عرض کی، لیکن پھر بھی میں مکمل توضیح نہیں دے سکا. انشاءاللہ بعد والی جو تفصیلی کتاب کبھی توفیق ہوئی تدریس کرنے کی، تو وہاں پر اس بحث کو کامل کروں گا کہ عقل اگر قادر ہے توصیف خداوند کے اندر، کمال و نقص کے اندر تشخیص دینے میں، تو پھر قرآن و سنت اس کا کہ پھر فلسفہ ہے؟ ضرورت ہے اس کی یا ضرورت نہیں ہے؟ نہ ضرورت ہے، حتماً ضرورت ہے. کیسے ہے وہ انشاءاللہ تفصیلی ابحاث کے اندر ذکر کروں گا. بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ نہ تو ہم اگر ہم خداوند متعال کے لیے علم کا معنی کر دیں مفہومی اعتبار سے, نہ تو تشبیہ لازم آئے گی, نہ ہی ضرورت پیش آئے گی کہ آپ صفات ثبوتیہ کو صفات سلبیہ کی طرف پلٹا دیں, یعنی علم کو جاہل نہ ہونے کی طرف پلٹا دیں, ضرورت نہیں ہے اس طرح. یہ ضرورت تب پیش آ رہی تھی کہ جب علم کا معنی کرنے میں تشبیہ لازم آتی ہو, لیکن ہم نے ایک ایسا معنی پیش کیا ہے, راہ حل پیش کیا ہے کہ جس میں تشبیہ لازم نہیں آتی, پس صفات ثبوتیہ کو سلبیہ کی طرف پلٹانے کا بھی کوئی معنی نہیں بنتا. اور تیسرا توقیفیت اسماء, اس کا ایک الگ جواب ہے, اس کو انشاءاللہ تفصیلی ابحاث میں عرض کروں گا کہ توقیفیت اسماء کس حد تک درست ہے کس حد تک درست نہیں ہے. بات واضح ہوئی ہے؟ مثلا آپ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ہوئی کتاب اعتقادات کو جا کر دیکھیں, وہ صفات ثبوتیہ کو صفات سلبیہ کی طرف پلٹاتے ہیں, اور جس بزرگان نے اردو میں اس کی شرح تشریح کی ہے آپ جا کر دیکھیں, تقریباً اسی ہی نظریے کو انہوں نے وضاحت کی ہے. خوب, یہ ایک مطلب تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہے. ایک اور مطلب جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, کون اس دور میں ہیں موجود؟ شیخ ظفر رحمۃ اللہ علیہ اسی نظریے کے قائل تھے عقائد امامیہ کے اندر. نظریہ درست نہیں ہے, انشاءاللہ تفصیلی بحث میں عرض کروں گا کہ اس میں کیا کیا نقائص موجود ہیں اس نظریے میں. نظریہ درست نہیں ہے, درست سے مراد یہ ہے کہ ناقص ہے یہ نظریہ. مثلا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا عالم ہے سے کیا مراد ہے. اگر آپ کہہ دیں کہ خدا جاہل نہیں ہے تو اتنا تو آپ بتا رہے ہیں کہ خدا جاہل نہیں ہے, لیکن ابھی ہمارے لیے واضح نہیں ہوا کہ خدا عالم ہے یا نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آیا یہ انسان عالم ہے؟ آپ کہتے ہیں جاہل نہیں ہے. خوب, اگر جاہل نہیں ہے تو عالم ہے یا نہیں ہے؟ علم کی حقیقت کیا ہے ان کے اندر؟ حقیقت واضح نہیں ہوتی, حقیقت واضح نہیں ہوئی نا. آپ کو اتنا پتا ہے کہ عالم ہے, یہ تو میں بھی جان رہا ہوں عالم ہے, علم رکھتا ہے, حقیقت علم کیا ہے؟ یہی بات یہیں پہ رہے کہ مفہومی اعتبار سے عقل انسان قادر ہے کہ وہ بعض چیزوں کو درک کر لے. عقل کس کو درک نہیں کر سکتی؟ مصداق کو درک نہیں. مصداق علم جو خدا میں ہے عقل درک نہیں کر سکتی, کیونکہ علم الہی مصداقی اعتبار سے عین ذات ہے, ذات لا متنائی ہے, علم بھی لا متنائی ہے, کنہ صفت کو بھی درک نہیں کر سکتے. جس طریقے سے کنہ ذات کو درک کرنا محال ہے, کنہ صفت کو بھی درک نہیں کر سکتے, لیکن مفہومی اعتبار سے ہم اس کا مفہوم بیان کر سکتے ہیں کہ علم کا کیا معنی ہے اس معنی کو. اور یہ بزرگواران کیا کہتے ہیں, ہم خدا کے مورد میں حتیٰ علم کس معنی میں ہے اس کو بھی ہم بیان نہیں کر سکتے, اسی وجہ سے سلب کی طرف پلٹایا اس کو. میں عرض یہی کر رہا ہوں, یہی عرض کر رہا ہوں, اس کو انشاءاللہ تفصیلی عرض. میں وارد نہیں ہونا چاہتا اس میں, یہ انشاءاللہ کبھی آپ اسی طرح تسلسل کے ساتھ 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 چلتے رہیں, انشاءاللہ جب تفصیلی ابحاث میں وارد ہوں گے تو وہاں پر یہ میں نے نہج البلاغہ کے دروس میں ارادہ تھا میرا تفصیلی طور پہ اس نظریے کو بیان کروں, اس کو رد کروں, لیکن توفیق نہیں ہو سکی, اس کو بیان نہیں کر سکا میں. شاید تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا ہو اس کے اوپر, لیکن فعلا ابھی مجال نہیں ہے کہ اس باب ہادی اشر کے جو ابتدائی کتاب ہے میں اس نظر ان تفصیلوں میں چلا جاؤں, تو کیونکہ ابتدائی اسٹوڈنٹ سنیں گے اس کو, اور اگر اس ابحاث میں پڑھ جاؤں تو اصل مطلب جو ہے وہ ان سے رہ جائے گا. انشاءاللہ کشف المراد میں آپ میرے ساتھ رہیں, یا کہیں جہاں بھی ہوں گے میرے درس سنیں, وہاں پر انشاءاللہ تفصیلاً عرض کروں گا کہ اس نظریے میں کیا نقائص ہیں. اگرچہ آئمہ علیہ السلام نے بعض جگہ پر صفات ثبوتیہ کو صفات سلبیہ کی طرف پلٹایا ہے, ہمارے پاس روایات بھی موجود ہیں, شیخ صدوق علیہ رحمہ نے جو یہ نظریہ اختیار کیا ہے ان روایات کی وجہ سے اختیار کیا ہے, لیکن اس کو ایک نظریہ بنا لینا اور صفات ثبوتیہ کو ثابت معنی کے اعتبار سے ثابت نہ کرنا اور وہیں پر رک جانا کہ جو آئمہ نے بیان کیا، یہ نہیں ہے، کیونکہ اس نظریے کے اوپر ہمارے پاس متعدد روایات موجود ہیں کہ جو علم کا معنی کر رہی ہیں اس باتی. یہ بزرگ کیا کہتے ہیں، صفات ثبوتیہ سلبیہ ہمیشہ سلبیہ کی طرف پلٹیں گے، لیکن ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ آئمہ نے خود کیا کیا ہے، صفات کا معنی کیا ہے، سلب کی طرف نہیں پلٹایا، علم کا معنی کیا ہے. بات واضح ہے؟ بس یہ نظریہ اختیار کرنا کہ آئے خدا کی تمام صفات سلبیہ کی طرف پلٹائیں، تو آئمہ خود جب معنی کر رہے ہیں تو پھر ہم ان معنی کی طرف توجہ کریں، کیوں نظریہ اختیار کریں گے تمام صفات پلٹتی ہیں سلب کی طرف. کس کو؟ نہیں، رد نہیں کیا، رد نہیں کیا، انشاءاللہ تفصیلی بات. خوب، صفات ثبوتیہ، خداوند متعال کی صفات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، صفات ثبوتیہ تاسا کے ساتھ اور صفات سلبیہ. صفات ثبوتیہ کو صفات جمالیہ بھی کہتے ہیں اور صفات سلبیہ کو صفات جلالیہ بھی کہتے ہیں. نام یاد رکھیں، مختلف کتابوں میں مختلف نام موجود ہیں. مثلا یہ نام بزرگان نے سورہ رحمان کی اس آیت سے استفادہ کیا جہاں پر خداوند متعال فرما رہا ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. کہتے ہیں یہاں پر ذی الجلال جو کہا جا رہا ہے، یہ صفات ثبوتیہ کی طرف اشارہ ہے. ذی الجلال والاکرام جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ صفات سلبیہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہی صفات جلالیہ بنتے ہیں. ہاں، صفات جلال، ذی الجلال صفات سلبیہ کی طرف اور اکرام جو ہے صفات ثبوتیہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. صفات ثبوتیہ کو صفات کمالیہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. پھر اس صفات ثبوتیہ کو مختلف اقسام میں تقسیم کرتے ہیں. ہماری جو قدیمی کتابیں علم کلام میں لکھی گئی ہیں، یہ اقسام اس طریقے سے منظم صورت میں ذکر نہیں ہوئی ہیں. بعد میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جو آج کل لکھی جا رہی ہیں، اس میں انتہائی منظم انداز میں یہ صفات کی اقسام موجود ہیں. مثلا صفات ثبوتیہ کو تقسیم کرتے ہیں، صفات ثبوتیہ یا صفات حقیقیہ ہوتی ہیں یا کیا ہوتی ہیں، صفات غیر حقیقی ہوتی ہیں. صفات غیر حقیقی جو ہیں، پھر کہتے ہیں یا صفات اضافیہ ہوتی ہیں، اضافہ محضہ ہوتی ہیں. اس قسم کی مختلف اقسام کی جاتی ہیں اس کے اندر. چونکہ اس کتاب کے اندر یہ اقسام جو ہیں وہ مکسن ذکر کی گئی ہیں، صفات حقیقیہ کیا ہے، اعتباریہ کیا ہے، مثلا اس طریقے سے صفات اضافہ کسے کہتے ہیں، اضافہ محضہ والی صفت کسے کہتے ہیں، صفت حقیقیہ ذو اضافہ کسے کہتے ہیں، یہ مختلف ہیں اقسام اس کی. یہ انشاءاللہ جس کتاب میں یہ مطلب ذکر ہوگا یا تفصیلی کتاب میں ہوگا، وہاں پر اس کو منظم طور پر ذکر کریں گے. اور آپ ویسے بھی علم کلام کی کوئی بھی کتاب، اس وقت آیت اللہ مصباح کی کتاب اٹھا کے لکھ لیں، آیت اللہ سبحانی کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی انہیں ابحاث کے اندر، صفات الہی کے اندر. بارہ، صفات ثبوتیہ و صفات سلبیہ دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. متکلمین کی عادت یہ رہی ہے کہ معمولاً علم کلام کے اندر صفات ثبوتیہ کی فقط 8 قسمیں ذکر کرتے ہیں، تمام صفات پر بحث نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ صفات مورد اختلاف واقع رہی ہیں معنی کے اعتبار سے، تو لہذا متکلمین انہی صفات کے بارے میں بحث کرتے تھے، اور پھر عادت بن گئی بزرگان کی کہ فقط انہی 8 صفات کو ہی علم کلام میں ذکر کرتے ہیں، باقی صفات کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ 8 صفات کون کون سی ہیں؟ مثلا قادر، یہ ایک صفت بیان کی جاتی ہے اس کے اندر. دوسری صفت عالم، خدا عالم ہے. دو صفات علم کی صفت بیان کی جاتی ہے اس کے اندر. تیسری صفت جو یہاں پر بیان کی جاتی ہے وہ ہے حی ہونا، زندہ ہونا، مرید، ارادہ رکھتا ہے خدا، یہ چوتھی صفت ہے. تکلم جو ہے متکلم ہونے میں، یہ کیا نام ہے اس کا نا، یہاں پہ پانچویں صفت جو لکھی ہوئی ہے باب آدیشر کے مطابق، یہ ہے کہ مدرک ہے خدا، درک کرنے والا ہے، یہ ہے. اور چھٹی صفت لکھی ہے کہ خدا قدیم ہے. اور ساتویں صفت جو اس کے اندر ذکر کی گئی ہے، آٹھویں صفت جو ذکر کی گئی ہے اس ترتیب کے مطابق، وہ صادق ہونا ہے. جی ہاں، مجھے ساتواں نظر نہیں آ رہا یہاں پہ ترتیب کے. ہاں، متکلم کے اعتبار سے. بس قدرت، علم، قدیم، حی، مدرک، ارادہ کہہ دیا، ارادہ، متکلم اور صادق. یہ صفات معمولاً علم کلام کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں قدیم الایام کے اندر، یا جدید بھی اگر لکھی جا رہی ہیں تو اگر اسی روش پر ہیں تو ان آٹھ صفات پر بحث کی جاتی ہے اور اسی کی حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے. بیان کریں گے، وہاں جائیں گے جب. پھر ایک مطلب یہاں پر شارح ذکر کرتے ہیں کہ مصنف نے صفات ثبوتیہ سے آغاز کیوں کیا، صفات سلبیہ پہلے کیوں نے ذکر کی. اس کی وجہ یہ ذکر کرتے ہیں کیونکہ صفات ثبوتیہ وجودی ہیں، یعنی وجود رکھتی ہیں، علم، قدرت، حی، وجود رکھتی ہیں. صفات سلبیہ عدم ہیں، جہل عدمی ہے، خدا کے نسبت ہیں جاہل نہیں ہے خدا، خدا جسم نہیں رکھتا، خدا حد نہیں رکھتا، یہ تمام صفات عدمی ہیں. اور وجود اشرف ہے، کس پر؟ عدم پر. بس اشرف چیز سے آغاز کرنا چاہیے. صفات ثبوتیہ چونکہ صفات وجودیہ ہیں تو یہ اشرف ہیں صفات سلبیہ سے، تو لہذا اشرف سے آغاز کیا اور صفات ثبوتیہ سے اس کا آغاز کیا ہے. اس عبارت کو تطبیق کرتے ہیں، عقول سے پڑھتے ہیں کیونکہ مصنف کی عبارت کو ہم بعد میں تطبیق کریں گے. عقول، فاضل مقداد فرماتے ہیں کہ لما فرغ من اثبات الذات، جب مصنف فارغ ہو گئے ذات خداوند کے اثبات میں، شرع فی اثبات الصفات، شروع کر دیا صفات کو ثابت کرنا. وقدم الصفات الثبوتیہ، اور صفات ثبوتیہ کو مقدم کیا. کیوں؟ لانہا وجودیتن، چونکہ صفات ثبوتیہ وجودی ہیں. وسلبیتو عدمیتن، اور صفات سلبیہ عدمی ہیں. والوجود اشرف من العدم، اور وجود اشرف ہوتا ہے عدم سے. والاشرف مقدم علی غیر، بس نتیجہ یہ نکلا کہ اشرف کو مقدم ہونا چاہیے غیر اشرف پر، یعنی وہی عدم ہے جو. وابتدا بکونہ قادرا، ہاں یہ ایک مطلب تھا. یہاں تک یہ بیان کر دیا کہ صفات ثبوتیہ سے آغاز کیوں کیا. اب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر مصنف نے صفت قدرت سے کیوں آغاز کیا ہے، علم پہلے کیوں نہیں لے کر آ گئے، صدق پہلے کیوں نہیں لے کر آ گئے، متکلم ہونا کیوں نہیں پہلے لے کر آ گئے. اس کی وجہ فرماتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ہم نے صنع کو دیکھا ہے، مخلوق سے خالق تک پہنچے ہیں، تو یہ روش استدلال اقتضا اس بات کی کرتا ہے کہ ہم قدرت میں پہلے باس کریں. کیونکہ جب ہم نے خدا کی مخلوق دیکھ لی، اس کا مطلب ہے کہ خدا قادر ہے، لہذا ہمیں پہلے قدرت چونکہ فہم ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے قدرت کی صفت، لہذا قدرت کی صفت سے آغاز کیا ہے. دیکھیں، وابتدا بکونہ قادرا، مصنف نے قادر ہونے والی صفت سے آغاز کیا ہے. کیوں؟ لاستدعاء صنع القدرت، چونکہ صنع و مخلوق اس بات کی طلبگار ہے کہ قدرت ہو، یعنی قادر ہوگا تو مخلوق کو خلق کرے گا، اگر قادر ہی نہ ہو تو مخلوق کو خلق نہیں کر سکتا، اور ہم مخلوق کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے قادر ہے، تو اب ہمیں قادر والی صفت کو بیان کرنا ہے. ولنذکر ہنا مقدمتن، تشتمل على تصور مفردات هذا البحث. شارح فرماتے ہیں کہ میں مقدماتی ایک بحث ذکر کرتا ہوں کہ جس کے اندر اس بحث میں استعمال ہونے والے الفاظ و مفردات کی وضاحت ہوگی. یعنی ابھی ہم میں یہ نہیں بیان کروں گا کہ قدرت خدا قادر ہے اس کی دلیل کیا ہے، ابھی میں یہ بیان کروں گا کہ جو الفاظ مصنف کی عبارت میں موجود ہیں اس کو بیان کروں. مثلا قادر کا لفظ آیا ہے، عالم کا لفظ آیا ہے، محدث کا لفظ آیا ہے، جسم کا لفظ آیا ہے، حرکت و سکون کا لفظ آیا ہے، اس کو پہلے میں وضاحت کر دوں کہ ان کے کیا معانی ہیں. جسم کسے کہتے ہیں، حرکت و سکون کسے کہتے ہیں، محدث کسے کہتے ہیں، قادر کا مفہومی معنی کیا ہے، اس کو بیان کر دوں، پھر انشاءاللہ اصل باس کے اندر وارد ہوں گے. فنقولو، یہ والی بات ہم نے کل پڑھ لی تھی لیکن تھوڑا جلدی اس کو پڑھ لیتے ہیں دوبارہ. فنقولو القادر المختار هو الذي ان شاء ان يفعل فعل. قادر اس ذات کو کہتے ہیں، قادر مختار، کہ جو اگر چاہے فعل کو انجام دینا تو انجام دے دیتا ہے. وان شاء ان يتركه ترک، اور اگر چاہے کہ فعل کو ترک کرے تو ترک کر دیتا ہے. مع وجود قصد و ارادت، لیکن اس کی جو یہ مشیت ہوگی وہ قصد و ارادہ کے ساتھ ہوگی، تب وہ قادر مختار کہلائے گا. والموجب بخلاف، اور جو موجب ہوتا ہے وہ قادر کے الٹ ہوتا ہے. موجب مجبور کو کہتے ہیں، کلامی اصطلاح مجبور کی موجب ہے. موجب قادر نہ ہونا، یہ کیا ہے؟ قادر کے خلاف ہے. یعنی کیا مراد؟ یعنی قادر کا جو آپ نے معنی کیا ہے وہ معنی اس موجب کے اندر نہیں ہوتا. والفرق بینہما من وجوہ، اس کے اندر چند فرق موجود ہیں کہ جو یہاں پر بیان کرتے ہیں، تقریباً تین فرق یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ فاعل مختار اور فاعل موجب کے درمیان کیا فرق ہے. انشاءاللہ اس کی وضاحت پھر کل کریں گے، آج میں تمام ہو گیا وقت ہمارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.